السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
پشاور میں شیعہ مسلک کی ایک مسجد پر خودکش بمباروں کا حملہ، درجن افراد ہلاک و زخمی. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ:
چین سے تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہیں. صدر شی کے دورہ اسلام آباد کے منتظر ہیں. پاکستانی وزیراعظم کا چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں اظہار خیال. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا میں قتل ہونے والے 3 مسلمان طلبہ کی نماز جنازہ جمعرات کو ادا کر دی گئی، جس میں 5,000 سے زائد افراد نے شرکت کی. اور معاہدے کے باوجود مشرقی یوکرین میں لڑائی میں 11 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 40 زخمی ہوئے ہیں. اور میانمار میں چینی سرحد کے نزدیک حکومتی فوجوں اور کوکانگ نسل کے باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 47 فوجی ہلاک اور 73 زخمی ہوئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے شہر پشاور میں ایک شیعہ مسجد میں خودکش بم حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
پولیس حکام کے مطابق خودکش بمباروں اور مسلح افراد نے پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک امام بارگاہ سے ملحقہ مسجد پر ایسے وقت حملہ کیا جب نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی. عینی شاہدین اور عہدیداروں کے مطابق کم از کم 15 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی نے اسپتال میں دم توڑا. درجنوں زخمیوں میں سے اب بھی بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. پشاور کے ڈپٹی کمشنر ریاض محسود نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں بتایا کہ ابتدائی طور پر جو معلومات اکٹھی کی گئی ہیں ان کے مطابق حملہوروں کی تعداد 3 سے 4 تھی، جن میں 2 خودکش بمبار بھی شامل تھے. خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ناصر خان درانی نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ ابتدائی طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حملہور مسجد کے ساتھ واقعہ زیر تعمیر عمارت کی طرف سے داخل ہوئے.
پہلے جو ان کا آدمی تھا، جو خودکش تھا، اس نے اسی مسجد کی جو سائیڈ والی گیلری بنتی ہے وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے. ایک ڈیڈ باڈی جو ہے سوئسائڈر کی جو ہے اپیرنٹلی جو اس کے لگتا ہے وہ ہال کے اندر کی ہے، اور ایک جو باڈی ہے جو سوئسائڈر کی جس کے اندر جیکٹ بھی تھی وہ سین کے اندر پڑی ہوئی ہے. اس کے تمام جو ہیں بازو وہ انٹیکٹ ہیں، اور وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو نمازیوں کے جو گواہان ہیں کہ وہاں پر یہاں کے لوگوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور اس کو گردن سے پکڑا، جس کی وجہ سے وہ بلاسٹ نہیں کر سکا، اور اگر وہ خدا نخواستہ بلاسٹ کرتا تو اس سے نقصان اور شدید ہو سکتا تھا.
ان کا کہنا تھا کہ جے وقوع سے شواہد جمع کر لیے گئے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ جلد اس واقعے کا سراغ لگانے میں مدد ملے گی. پشاور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. تقریباً 2 ہفتے قبل پاکستان کی جنوبی شہر شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں خودکش بم دھماکے میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی. پاکستان کو طویل عرصے سے بدترین دہشت گردی و انتہا پسندی کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے حال ہی میں انسدادی دہشت گردی کا ایک قومی لائحہ عمل وضع کیا گیا، جس کے تحت ملک بھر میں عسکریت پسندوں اور ان کے لیے حمایت رکھنے والوں کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہے. پشاور میں ہونے والے حملے کی ملک بھر میں مختلف حلقوں کی طرف سے شدید مذمت کی گئی. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
جیسا کہ آپ رپورٹ سن رہے تھے کہ پشاور میں ایک مسجد پر حملے میں 19 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. اس حملے کے خلاف اور پاکستان میں دہشت گردوں کے حملوں کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور یہ مظاہرے سول سوسائٹی اور دوسرے شہری کر رہے ہیں. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم اسلام آباد آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. آئیے ان سے پوچھتے ہیں اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں. جی اشتیاق.
جی آپ نے بالکل درست کہا، یہ جو پشاور میں امام بارگاہ سے ملحقہ مسجد پر حملہ ہوا ہے، اس کے خلاف مختلف حلقوں کی طرف سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اس کے خلاف احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی اسی سلسلے میں ایک احتجاج ہوا جس میں سول سوسائٹی اور دیگر جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی. بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کے حملوں کے خلاف آواز بلند کی جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں شاید ایسا نہیں ہوتا رہا لیکن اب سول سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے نکلنا شروع کیا ہے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے لیکن تعداد ان کے بقول اتنی معنی نہیں رکھتی جتنی کہ یہ آواز یا اپنا احتجاج حکام کو ریکارڈ کرانے کے ساتھ ساتھ شدت پسندوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی عوام ان کے ان حملوں کو کسی صورت پسند نہیں کرتے اور ان کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ یہ جو سول سوسائٹی کے مظاہرے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف تنظیمیں ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ان کی طرف سے بھی مذمتی بیانات سامنے آ رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں جو یورپی یونین ڈیلیگیشن ہے یعنی یورپی یونین کے رکن ممالک کا جو دفتر ہے اس کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس حملے کی مذمت کی گئی. اس حملے میں ہلاک و زخمی ہونے والے جو افراد ہیں ان سے ان کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے. تو یہ ایک اس وقت تک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ پشاور میں جو حملے کے بعد کی صورتحال ہے وہاں پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مسجد جس کو نشانہ بنایا گیا اب وہاں کو اس کو اب کلیئر کر دیا گیا ہے، وہاں کئی جو دستی بم تھے ان کو بھی ناکارہ بنایا گیا ہے.
اشتیاق یہ بتائیے گا کہ یہ چونکہ ایک فرقہ وارانہ قسم کا ایک حملہ لگتا ہے، بظاہر فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے یا یہی سوچ ہوگی اس کے پیچھے، تو کیا آپ کو ان احتجاجوں میں وہ لوگ بھی نظر آئے جو دونوں طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں؟
جی اس میں آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا. جو آج کا مظاہرہ تھا اس میں ہر طرح کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے اور ان کا صرف یہ نہیں کہنا تھا کہ یہ امام بارگاہ کے ساتھ جو یا شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چاہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہوں یا اس ملک میں بسنے والی دیگر اقلیتوں کی عبادت گاہیں، ان سب کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اس طرح کے حملے چاہے وہ کسی بھی طرف سے کیے جائیں ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک اسکول پر حملے کے بعد اب عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا یہ ایک ایسا تشویشناک امر ہے جس پر تمام ہی شعبہ زندگی سے لوگ جو ہیں تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس پر پریشان ہیں.
اچھا اس میں کچھ حکومتی یا اپوزیشن کے افراد یا اداروں نے بھی کوئی رد عمل کا اظہار کیا؟
جی تمام ہی پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کی طرف سے جو میڈیا کو پیغامات بھیجے گئے ان میں انہوں نے میڈیا کے ذریعے اس حملے کی پرزور مذمت کی. صدر اور وزیر اعظم کے جو پیغامات تھے انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے اس طرح کے بزدلانہ حملوں سے شدت پسندوں کے خلاف جو حکومت کی جاری کوششیں ہیں وہ کسی صورت متاثر نہیں ہوں گی. پاکستان میں حالیہ جو خاص طور پہ 16 دسمبر کو پشاور میں اسکول پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان کی سیاسی اور بیشتر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ شدت پسندوں کے خلاف جو فیصلہ کن کاروائی کی جا رہی ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. تو اس حملے کے خلاف بھی پورے ملک میں عمومی طور پر بغیر کسی تفریق کے سبھی حلقوں سے کی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے.
بہت شکریہ اشتیاق، آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اس پر. یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد میں محمد اشتیاق جو بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں سول سوسائٹی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے پشاور پر اس حملے میں جس میں 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں جو ایک امام بارگاہ پر کیا گیا اس کے خلاف اور دوسرے اس قسم کے حملوں کے خلاف جو حال ہی میں ہوئے ہیں ان پر احتجاج کیا ہے، اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یورپ یونین اور دوسرے غیر ملکی اداروں کی طرف سے بھی تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے. اور پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے. انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ یینگ سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی. اسلام آباد سے ناصر محمود اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ چین کے صدر شی جن پنگ کے متوقع دورہ پاکستان کے منتظر ہیں اور ان کے بقول ان کی حکومت یقین رکھتی ہے کہ اس اہم دورے سے دونوں ملکوں کے درمیانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. انہوں نے یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی سے جمعے کو اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں کہی. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہیں. چینی وزیر خارجہ نے میزبان وزیر اعظم کو بتایا کہ ان کے دورے کا مقصد رواں سال صدر یی کے دورے پاکستان سے متعلق امور طے کرنا تھا. ان کا کہنا تھا کہ چینی صدر کے دورے کے دوران طرفین بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کے تناظر میں سلامتی، علاقائی ترقی، معیشت اور باہمی دلچسپی کے تمام امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے. چین کے صدر نے گزشتہ سال یہ دورہ کرنا تھا لیکن حکام کے بقول پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی اور اسلام آباد میں حکومت مخالف جماعتوں، تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کی وجہ سے یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا. تاحال چین کے صدر کے متوقع دورہ پاکستان کی حتمی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا. پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں اور چین پاکستان کو توانائی سمیت مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرنے کے علاوہ یہاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری بھی کرتا چلا آ رہا ہے. چین کے سینکڑوں شہری پاکستان میں مختلف منصوبوں اور کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو درپیش سلامتی کے خطرات کے تناظر میں اکثر ان غیر ملکیوں کی سلامتی سے متعلق خدشات بھی جنم لیتے رہتے ہیں. تاہم وزیر اعظم نواز شریف نے مہمان وزیر خارجہ وانگ جی کو یقین دلایا کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں اور اداروں کی سیکیورٹی کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہمسایہ ملکوں سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات ماضی کی نسبت بہتری کی طرف گامزن ہوئے ہیں.
نواز شریف صاحب اپنے اسی مشن کے لیے بین الاقوامی دنیا سے رابطے میں رہتے ہیں. ان کا رابطہ چین سے بھی ہے، واشنگٹن سے بھی ہے، لندن سے بھی ہے، تہران سے بھی ہے، استنبول سے بھی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں اور بین الاقوامی برادری آپ کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے. یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں.
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم سے گفتگو میں دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں بھی اپنے ملک کی مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی دونوں ملکوں کا مشترکہ دشمن ہے. پاکستان اور چین سال 2015 کو دونوں ملکوں کی دوستی کے سال کے طور پر بھی منا رہے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کے روز اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ نئے سیکرٹری خارجہ کو سارک ملکوں کے دورے پر بھیج رہے ہیں تاکہ رشتے مزید مضبوط ہو سکیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ نئے بھارتی سیکرٹری خارجہ جلد تمام سارک ممالک کا دورہ کریں گے اور وہ پاکستان بھی جانا چاہیں گے. بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے متوقع دورہ پاکستان کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی جانب ایک پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ سال اگست میں بھارت نے دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ سطح کے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات یکطرفہ طور پر منسوخ کر دیے تھے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ سارک ممالک میں شامل پانچ ملکوں کی کرکٹ ٹیمیں ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں اور انہوں نے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد اور سری لنکا کے صدر سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ان کے ممالک کی ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں امن کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ضروری ہیں.
اس خطے کی بہتری کے لیے ہمیں ڈائیلاگ اور کوئی روابط جو ہے ان کو بڑھانا چاہیے، اور یہ اگر ایسا وہ واقعی چاہتے ہیں جس کی توقع تھی کہ دہلی کے الیکشن اور کشمیر کے الیکشن کے بعد مودی صاحب کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے اور پاکستان کو یقیناً ڈائیلاگ چاہتا ہے اور پاکستان کو اس کے اوپر ان کے اس بیان کا خیر مقدم کرنا چاہیے.
ادھر پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر کہا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ تمام تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل چاہتا ہے. دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تعلقات میں حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر تناؤ دیکھا گیا اور دونوں ہی ملک مذاکرات کی خواہش ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ چکے ہیں کہ بات چیت کے لیے پہل دوسرا فریق کرے. نریندر مودی کے ٹیلی فون سے قبل جمعرات کو دیر گئے امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بھی پاکستانی وزیر اعظم کو فون کیا تھا جس میں انہوں نے نواز شریف کو اپنے حالیہ دورہ بھارت کی تفصیلات سے آگاہ کیا. وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کی جانب اپنے تعلقات بہتر بنانے کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، پاکستان اور خطے کو مستحکم و محفوظ اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. پاکستانی وزیر اعظم نے صدر اوباما پر واضح کیا کہ ان کا ملک بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت دینے کی تجویز کا مخالف ہے، جس کی وجہ سے کشمیر سے متعلق عالمی تنظیموں کی قراردادوں کی بھارت کی طرف سے ان کے بقول خلاف ورزیاں ہیں. نواز شریف نے اس موقع پر پاکستان کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل کرنے کا معاملہ بھی اٹھایا. دونوں رہنماؤں کے درمیان نصف گھنٹے تک جاری رہنے والی گفتگو میں پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن ضرب از پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور سرکاری بیان کے مطابق صدر اوباما نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا میں قتل ہونے والے تین مسلمان طلباء کی نماز جنازہ جمعرات کو ادا کر دی گئی، جس میں 5,000 سے زائد افراد نے شرکت کی. جنازے میں شرکت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کی وجہ سے یہ نماز مسجد کے بجائے قریبی واقع یونیورسٹی کے میدان میں ادا کی گئی. یوکرین کے سیکورٹی حکام نے کہا ہے کہ چار فریقی جنگ بندی معاہدے کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مشرقی خطے میں ہونے والی لڑائی میں اس کے 11 فوجی ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں. فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ دیبات سیف کے ارد گرد خاص طور پر لڑائی شدید ہے. حالیہ دنوں میں یہ علاقہ لڑائی اور نقل و حمل کا گڑھ بن گیا ہے. اس سے پہلے یوکرین، روس، جرمنی اور فرانس نے جمعرات کو بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں تقریباً 16 گھنٹوں کی طویل مشاورت کے بعد جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ معاہدے کا صحیح امتحان اس کا غیر مبہم نفاذ ہوگا، اور فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معاہدہ کارگر ثابت ہوگا. مزید تفصیلات شہناز نفیس سے.
جرمنی اور فرانس کے رہنما پر امید ہیں کہ مشرقی یوکرین میں روس حامی بغاوت کے خاتمے سے متعلق منسک میں ہونے والا امن معاہدہ دیر پا ثابت ہوگا. فرانس کے صدر فرانسوا اولان کے الفاظ، یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور یہ امید کی ایک کرن ہے، تاہم یہ ایک کمزور معاہدہ ہے. کمزور اس لیے کیونکہ جنگ بندی پر عمل درآمد اتوار کی صبح کو ہوگی، اور اس لیے اس وقت تک بہت کچھ ہو سکتا ہے. اتوار تک بہت سی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک کمزور معاہدہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ابھی اس پر عمل درآمد ہونا ہے اور اس کا احترام کرنا باقی ہے. فرانس کے صدر کے خدشات یوکرین کے ڈونیسک نامی قصبے میں دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں بدھ کے روز باغی عہدیداروں کے مطابق کم از کم 2 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب ایک بس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا. دوسری جانب فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ باغیوں کے حملوں میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 78 زخمی ہوئے ہیں. جنگ بندی پر عمل درآمد سے کچھ دن پہلے ان پرتشدد واقعات کو رہنماؤں نے نظر انداز نہیں کیا ہے، جنہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اس معاہدے پر دستخط کروائے ہیں.
Dass wir es versuchen müssen, diesen Friedensprozess voranzubringen, auch der ukrainische Staatspräsident.
یہ الفاظ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے تھے. وہ کہتی ہے کہ ہم نے امن کے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے. یوکرین کے صدر واضح کر چکے ہیں کہ یہ ان کے ملک کے لیے اہم ترین معاہدہ ہے. تاہم ہم اس سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کے لیے بہت سی کوششیں کرنی ہوں گی. ہم تمام ممکنہ رد عمل کے لیے تیار ہیں. اگر یہ معاہدہ صحیح سمت کی جانب جاتا ہے تو ہم بخوبی اس عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اگر رکاوٹیں پیش آتی ہیں تو ہم مزید پابندیوں کو رد نہیں کر سکتے. یہ الفاظ تھے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے. امریکہ، جس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ گہرا صلاح و مشورہ کیا ہے اس نے منسک میں تازہ ترین سربراہ کانفرنس میں شرکت نہیں کی ہے. تاہم وائٹ ہاؤس نے اس معاہدے کو یوکرین تنازع کے پرامن حل کی طرف ایک ممکنہ اہم قدم قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی یوکرین تنازع کو ختم کرنے سے متعلق عالمی رہنماؤں کی ان کوششوں کو سراہا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پچھلے مہینے صدر کے استعفے اور مہینوں سے جاری بحران کے بعد یمن بظاہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور اس کے مختلف عوامی گروپ کسی ایک موقف پر اکٹھے نہیں ہیں. حوثی باغیوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر رکھا ہے اور ان کے مخالفین اور حامیوں کے مظاہرے بھی جاری ہیں. حوثی لیڈروں کا دعویٰ ہے کہ وہ یمن کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اقتدار میں شرکت کریں گے، لیکن اس سمت میں کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے. وائس آف امریکہ کے نمائندہ ضلع ستسا ہوک کی رپورٹ. دارالحکومت سنا اور دوسرے یمنی شہروں میں ہزارہا افراد نے حوثی قبضے کے خلاف مارچ کیا ہے. شمالی پہاڑوں سے آنے والے اس گروپ کے شیعہ دھڑے کے لیڈر صدارتی محلوں اور رہائش گاہوں میں منتقل ہو گئے ہیں. انہوں نے حکومت کو توڑ دیا ہے اور نئی کونسل تشکیل دی ہے جو حکومتی امور نمٹائے گی. ان کے سنا میں حامی بھی موجود ہیں. حوثی میڈیا کے دفتر کے سربراہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ غیر ملکیوں کا یمن چھوڑنے سے اس ملک کی صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لوائے الشامی کا کہنا تھا لوائے الشامی کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر سنا میں سفارت خانوں کے بند ہونے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یمنی عوام کو کنٹرول کرنے کی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جنہوں نے غیر ملکی مداخلت کو مسترد کر دیا ہے. حوثیوں نے سنا کے ایئرپورٹ پر امریکی سفارت خانے کی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ گاڑیاں اقوام متحدہ کے حوالے کر دیں گے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون جین ساکی نے کہا
Houthis have concerning relations with Iran and we are aware of reports of a variety of support provided by Iran to the Houthis.
جین ساکی کہہ رہے ہیں کہ حوثیوں کے ایران کے ساتھ تعلقات تشویشناک ہیں اور ہمیں اطلاعات ہیں کہ ایران حوثیوں کو مختلف نوعیت کی امداد فراہم کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے ایسے شواہد نہیں دیکھے ہیں کہ ایران یمن میں حوثیوں کی کاروائیوں کی کمانڈ یا انہیں کنٹرول کر رہا ہو. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دوروں میں یمن سے متعلق تبادلہ خیال کر کے لوٹنے والے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا ہے کہ میں یہ واضح طور پر کہہ دوں کہ یمن ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے، ہم صرف ایسا دیکھنے کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتے. سیکرٹری جنرل کا مزید کہنا تھا کہ اس ملک میں تیزی سے دوبارہ ایک جائز حکومت بنانا بہت اہم ہے. سیاسی اور سلامتی کی صورتحال کے تناظر میں انہوں نے متنبہ کیا کہ صورتحال اس وقت تک مزید بگڑے گی جب تک عالمی برادری یہ سخت اشارہ نہیں دیتی ہے کہ ملک میں سیاسی تبدیلی کو داؤ پر لگایا نہ جائے. گزشتہ 3 سالوں میں یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی جمال بن عمار یہاں اس تبدیلی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے رہے ہیں. بدھ کو انہوں نے فوری خانہ جنگی کے خطرے کا اشارہ دیتے ہوئے سیاسی اور اقتصادی ابتر صورتحال کے ذمہ دار تمام فریقوں کو ٹھہرایا. ملکی سیاست کی صفائی کے اپنے انتخابی وعدے کے بعد اس ہفتے نئی دہلی کے مقامی انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی انجینئر پسریچا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بڑی پارٹیوں کے لیے اس کے چیلنج اور متبادل سیاست کے اس کے برانڈ کو اس وقت پرکھا جائے گا جب وہ اگلے 5 سال کے دوران دارالحکومتی شہر پر حکومت کرے گی. مزید تفصیلات شہناز نفیس سے.
دہلی کی سڑکوں اور گلی کوچوں میں خانچے اور ریڑی والے، آٹو رکشہ ڈرائیورز اور سائیکل رکشہ چلانے والے تقریباً ہر کوئی عام آدمی پارٹی کی حیران کن سطح پر مسکرا رہے ہیں.
بہت بڑھیا گٹے تھے، یہ نہیں پتا چلا کہ آٹو چلا رہے ہیں، ہم کیا چلا رہے ہیں.
2 سال قبل بدعنوانی اور رشوت ستانی کے خلاف سڑکوں پر شروع ہونے والی ایک تحریک کے بطن سے ابھرنے والی اس پارٹی نے دہلی اسمبلی کی 70 میں سے 67 نشستیں جیت کر بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس پارٹی کے کردار کو انتہائی محدود کر دیا ہے. اس پارٹی کو سب سے زبردست حمایت شہر کے غریب طبقوں سے ملی جو 1,70,00,000 آبادی کے اس شہر کا 2/3 ہے. بڑے بڑے نشیبی علاقوں یا انتہائی چھوٹے گھروں میں $225 مہینہ یا اس سے بھی کم آمدنی پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والے ان مکینوں کے لیے چھوٹی چھوٹی رشوتوں سے چھٹکارے کا امکان ہی ایک بڑی مدد ہے. یہ پارٹی جس کی بنیاد سابق ٹیکس انسپیکٹر سے ایک سرگرم کارکن بن جانے والے اروند کیجریوال نے رکھی تھی، گزشتہ سال دہلی کے سیاسی افق پر نمودار ہوئی تھی، لیکن بہت تھوڑی مدت کے لیے کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. انہیں احتجاج اور شورش برپا کرنے والے حکومت چلانے کے مزاج سے آری شخص کے طور پر مسترد کر دیا گیا، اور یوں عام آدمی پارٹی کی قومی سطح پر اپنی موجودگی دکھانے کی کوششیں رائے گاں چلی گئیں. زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ اب اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن کیجریوال کی حیرت انگیز اور دھماکہ خیز واپسی کو ان کے اپنے وعدے سے شدید وابستگی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. یعنی غیر مراعات یافتہ طبقوں پر گہری توجہ اور زیادہ صاف ستھری سیاست. ان کی پارٹی نے جو بہت سے وعدے کیے ہیں ان میں پانی کی مفت فراہمی، سستی بجلی، مزید سکول، سستے گھر اور مفت وائی فائی شامل ہیں. نئی دہلی میں قائم سینٹر فار ڈیولپنگ سوسائٹیز کے ڈائریکٹر سنجے کمار کہتے ہیں کہ قومی سطح کی پارٹیوں کو اس جانب توجہ دینی پڑے گی.
آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز وڈ بی مور الرٹڈ ناؤ اینڈ دے وڈ ٹرائی اینڈ
میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں اب مزید چوکس ہو جائیں گی اور وہ کوشش کریں گی اور اپنی خامیاں درست کریں گی. اب صرف اتحاد وغیرہ بنانے پر بھروسہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ ان مسائل پر توجہ دینے کا بھی سوچیں گی جن کا تعلق لوگوں کی روزمرہ زندگیوں سے ہوتا ہے. اپنی غیر معمولی فتح کے بعد عام آدمی پارٹی کے ایک رہنما یوجندرا یادیو کہتے ہیں کہ ان کی فوری توجہ ان کاموں کی رفتار تیز کرنے پر مرکوز ہوگی جن کی غریب لوگوں کو سخت ضرورت ہے، مثال کے طور پر ان کے بچوں کے لیے سکول اور صحت کی دیکھ بھال. 220 ایسے سکول ہیں جنہیں بنانے کی منظوری ہو چکی تھی لیکن وہ کبھی بھی نہیں بنائے گئے. بہت سے ایسے ہسپتال ہیں جو شروع ہو چکے ہیں لیکن وہ اپنے افتتاح کے منتظر ہیں، یا وہ اپنی تکمیل کے منتظر ہیں، یا وہاں کسی کی تعیناتی کے منتظر ہیں. اس لیے کئی کام فوری طور پر بآسانی کیے جا سکتے ہیں. مختلف گروہوں پر مشتمل یہ جماعت، جن میں نوجوان، پرتیلے اور چاقو چوبند ماہرین، دانشور، سرگرم کارکن اور طالب علم شامل ہیں، ایک متبادل سیاسی تمدن فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر رہی ہے. ایک ایسے شہر میں جہاں وزیر اور رہنما وسیع و عریض اور پرتعیش رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، اور جو سڑکوں پر سیکیورٹی کے بڑے بڑے کانوائز کے ساتھ نظر آتے ہیں، وہاں کیجریوال کچھ اور کرنے کی بات کر رہے ہیں، جسے وہ حکمران اشرافیہ کے وی آئی پی کلچر کا نام دیتے ہیں. سنجے کمار کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی مرکزی دھارے کی جماعتوں سے الگ کڑی ہے، جنہیں اکثر اوقات خواص اور عام لوگوں سے دور سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صورتحال سے کچھ سمجھوتے اور مفاہمتیں پہلے ہی کی جا چکی ہیں.
کلین پالیٹکس ریفر ٹو ہیونگ کلین کینڈیڈیٹ اور آئی سے ٹرانسپیرنسی ان پالیٹکس.
صاف ستھری سیاست کو ایسی سیاست سمجھا جاتا ہے جس میں خرابیوں سے پاک امیدوار ہوں، سیاست میں شفافیت ہو، سرمایہ کا کم استعمال ہو اور سیاست میں کالے دھن کا بالکل استعمال نہ ہو. اور ان کا خیال ہے کہ یہ وہ متبادل سیاست ہے جو وہ ملک کو دینا چاہتے ہیں. موجودہ انتخابات میں وہ پہلے ہی اس سے قدرے دور جا چکے ہیں. ان کے امیدواروں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور عام آدمی پارٹی نے جس قسم کی رقوم صرف کی ہیں، اگرچہ وہ بی جے پی کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کم ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس سرمایہ وغیرہ کی قلت تھی. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ دہلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی غیر معمولی فتح قومی سطح کی پارٹی بننے کی اس کی خواہش کو پھر سے ہوا دے سکتی ہے، اور وہ جلد ہی دوسرے شہروں میں اپنا آغاز کر سکتی ہے. اپنی شروعات کے لیے وہ بھارت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکز بنگلور پر نظر جمائے ہوئے ہیں جہاں اپریل میں شہری انتخابات متوقع ہیں، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسے پہلے لازمن توقعات کے غیر معمولی بوجھ سے نمٹنا چاہیے جو وہ دہلی کے مکینوں میں پیدا کر چکی ہے۔ اگلے 5 سال کا عرصہ عام آدمی پارٹی کے لیے بہت اہم ہوگا، جس دوران انہیں ان سہولتوں کی فراہمی کے لیے لازمن وسائل ڈھونڈنے ہوں گے جن کا وہ غریبوں سے وعدہ کر چکے ہیں۔ صاف ستھری حکومت کے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہوگا اور شک و شبہے کی نظریے سے دیکھنے والوں کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ سیاسی طور پر برقرار رہ سکتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں گولی مار کر ہلاک کیے جانے والے 3 طلبہ میں سے 2 کے والد نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی پر زور دیا ہے کہ وہ اسے نفرت انگیز کارروائی سمجھتے ہوئے پولیس کی تفتیش میں شامل کریں۔ مقتولین کے والد کا کہنا تھا کہ تینوں کو محض مسلمان ہونے کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ پولیس ان ہلاکتوں کی وجہ ایک پارکنگ تنازع کو قرار دے رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا میں قتل ہونے والے 3 مسلمان طلبہ کی نماز جنازہ جمعرات کو ادا کر دی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جنازے سے قبل مقتولین میں سے 2 طالبات کے والد محمد ابو صلاح نے کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ چیپل ہل کی پولیس کو میں نے ابھی فون کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایف بی آئی کو اپنے ساتھ شامل تفتیش کریں اور تحقیق کا دائرہ بڑھائیں۔ یہ پارکنگ کا تنازع نہیں، ان بچوں کو ان کے سروں کی پچھلی جانب گولیاں ماری گئی ہیں۔ یہ الفاظ تھے مقتولہ یسر ابو صلاح اور رضان ابو صلاح کے والد محمد ابو صلاح کے۔ 40 سالہ کریگ سٹیفن ہکس کو، جو 23 سالہ برکات اور ان کی 21 سالہ اہلیہ یسر ابو صلاح کا ہمسایہ ہے، بغیر ضمانت کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان ہلاکتوں کی وجہ پارکنگ کا تنازع ہے، جبکہ محمد ابو صلاح اس کی وجہ مقتولین کا مسلمان ہونا قرار دیتے ہیں۔
My daughter, Yusur, the oldest, the newlywed, she told us 2-3 weeks ago.
میری بیٹی یسر نے، جو میرے بچوں میں سب سے بڑی تھی اور جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، ہمیں 2-3 ہفتے قبل بتایا تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ ان کے ہمسائے کو ان کے مسلمان ہونے اور ان کے حلیے سے نفرت ہے۔ وہ یہ محسوس کرتی تھی اور وہ ایسا ہی سمجھتی تھی۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز بی کومی نے اعتراف کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے افسران میں نسلی امتیاز پایا جاتا ہے۔ جمعرات کو جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں طالبہ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مختلف رنگت والی برادریوں اور پولیس کی ایجنسیوں کے درمیان ربط کا فقدان افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوراہے پر کھڑے ہیں، بحیثیت معاشرہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی گزاریں، اپنے خاندان کی پرورش کریں، کام پر جائیں اور یہ امید کریں کہ کوئی اور کہیں سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کچھ کرے، یا پھر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے آج کا تعلق کیا ہے، اس پر کھلے ذہن کے ساتھ بحث کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سفید فام پولیس افسران کے ہاتھوں سیاہ فام شہریوں کی ہلاکت اور پھر نیو یارک پولیس کے 2 افسروں کی موت نے بحث کرنے والے دونوں فریقوں کے لیے مشکل معاملات پیدا کر دیے ہیں۔ قومی کا کہنا تھا کہ اس بارے میں معلومات اور اعداد و شمار جمع کیے جائیں کہ پولیس کتنے تواتر سے طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ ان کے بقول پالیسی سے متعلق فیصلوں میں اس طرح کی معلومات کی ضرورت ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی اپنے طور پر علیحدہ سے تفتیش کر رہا ہے۔ ایف بی آئی کی ترجمان نے اپنے بیان میں یہ واضح نہیں کیا کہ آیا اس تفتیش میں مذہبی منافرت کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے گا یا نہیں۔ اس واقعے پر دنیا بھر میں لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور اکثر لوگ اسے مذہب کی بنیاد پر نفرت انگیز کارروائی قرار دے رہے ہیں، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ معاملے کی ہر پہلو سے تفتیش کر رہے ہیں۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس واقعے پر اب تک خاموش رہنے پر صدر باراک اوباما، نائب صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ جان کیری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اس واقعے کے بارے میں ہماری ساتھی یاسمین جمیل نے نارتھ کیرولائنا میں ایسوسی ایشن آف پاکستان فزیشنز آف نارتھ امریکہ کی سابق صدر نوید عزیز سے گفتگو کی، جن کی اپنی بیٹی بھی چیپل ہل میں پڑھتی ہے۔ ان کی گفتگو۔
ایکچولی جو مجھے میرے تو یہ بہت قریب اس لیے ہے کہ میری اپنی بیٹی چیپل ہل میں پڑھتی ہے. میڈیا میں صحیح طریقے سے نہیں بتایا جا رہا کہ اس کا کیا موٹیو تھا, لیکن جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ موسٹ لائکلی ہیٹ تھا, ہیٹ کرائم ہے اور اس کو ٹریٹ بھی ایز اے ہیٹ کرائم ہی کیا جانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میڈیا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے نہیں لے رہا جس طرح سے اس کو لینا چاہیے.
تو عام لوگوں کا کیا تاثر ہے, کیا خوف کی کیفیت, عام مسلمانوں کا کیا ریئیکشن ہے اس واقعے پر؟
دیکھیں عام مسلمانوں کا ریئیکشن, اب جیسے میں ماں ہوں, میری بیٹی بھی چیپل ہل میں ہے, میں تو ٹو بی آنیسٹ بہت ٹیریفائڈ ہوں. دن میں اب میں دو تین دفعہ اس کو فون کر کے کہہ رہی ہوں کمرے کا دروازہ بند رکھنا, باہر مت نکلنا, اکیلے باہر مت جانا. آبویسلی مدر کا تو یہی ریئیکشن ہوگا, لیکن ظاہر ہے زندگی چلتی ہے اور چلتی رہے گی. مسلمانوں کو انفارچونیٹلی اٹس این اوپن سیزن اور مسلمز, لیکن دا لائف ڈز ناٹ اینڈ, سب اسی طرح سے چلتا رہے گا. لیکن عام جو لوگ ہیں جو ہمیں جانتے ہیں اور امیریکنس, عام لوگ جو امیریکنس ہیں, دے آر ایکچولی آلسو ویری سیڈ آن دس.
خاص طور پر وہ مسلمان خواتین یا وہ مسلمان بچیاں جو حجاب لیتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس طرح کا جو واقعہ پیش آیا ان کی زندگی پر اس کے کیا آئندہ اثرات ہو سکتے ہیں یا ان کے اندر کیا فیلنگز ہیں اس وقت؟
دو طرح کی فیلنگز ہیں. کچھ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حجاب لے رہی ہیں تو بہت ویجیلنٹ رہے ہیں, جو میں بھی اپنی سب بچیوں کو کہوں گی کہ آپ حجاب لیتی ہیں تو بہت ویجیلنٹ رہے ہیں. اور آبویسلی میں مدر ہوں, میں ماں ہوں اور ایک کسی طرح کی بچی کی ماں ہوں, تو میرے نزدیک تو یہی ہے. لیکن بچیاں جو ہیں ماشاء اللہ بہت بریو ہیں, بہت کہہ رہی ہیں کہ ہم حجاب لیں گے اور اٹ ول بی اے سمبل, اور ہم یو نو ہم اس طرح کے واقعات سے نہیں ڈریں گے.
تھینک یو ڈاکٹر نوید عزیز.
صدر باراک اوباما جمعے کو غیر سرکاری تنظیموں, کمپنیوں اور حکومت کے درمیان سائبر سیکیورٹی سے متعلق معلومات کے تبادلے کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ایگزیکٹو حکم پر دستخط کر رہے ہیں. صدر اوباما یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے منعقد کی جانے والی ایک کانفرنس میں سائبر سیکیورٹی اور صارفین کے تحفظ سے متعلق ایک ایگزیکٹو حکم پر دستخط کریں گے. وہ جمعرات کو کیلیفورنیا پہنچے تھے. اس حکم کے تحت امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کو ہدایت جاری کی جائے گی کہ معلومات کا تبادلہ کرنے والی تنظیمیں ایک رضاکارانہ معیار کے لیے ان کے ساتھ کام کریں. امریکی سینٹ نے صدر باراک اوباما کی جانب سے وزیر دفاع کے عہدے پر ایشٹن کارٹر کی نامزدگی کی توثیق کر دی ہے. 60 سالہ ایشٹن کارٹر سن 2011 سے سن 2013 تک امریکہ کے نائب وزیر دفاع رہ چکے ہیں. اس سے قبل انہوں نے سن 2009 سے سن 2011 کے دوران امریکی محکمہ دفاع کے لیے ہتھیاروں کی خریداری کے نگران کی ذمہ داریاں بھی انجام دی تھیں. مصر کی حکومت نے عرب ٹی وی نیٹ ورک الجزیرہ سے منسلک دو صحافیوں کو قید سے رہا کر دیا, تاہم ان کے خلاف مقدمہ بدستور قائم ہے. دارالحکومت قاہرہ کی ایک عدالت نے جمعرات کو دونوں صحافیوں کے خلاف زیر سماعت مقدمے کی سماعت 23 فروری تک مؤخر کرنے کا حکم دیتے ہوئے صحافی محمد فہمی کو $33,000 کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. مقدمے کے دوسرے ملزم باہر محمد کی رہائی بغیر کسی ضمانت کے عمل میں آئی ہے. میانمار میں, جسے برما بھی کہا جاتا ہے, چینی سرحد کے نزدیک حکومتی فوجوں اور کوکانگ نسل کے باغیوں کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 47 فوجی ہلاک اور 73 زخمی ہو گئے. میانمار کے اخبار گلوبل نیو لائٹ نے جمعے کے روز اطلاع دی کہ حکومت نے بیجنگ کو مطلع کر دیا ہے, کیونکہ 9 فروری سے شروع ہونے والی لڑائی نے ہزاروں شہریوں کو چینی سرحد عبور کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اخبار کا کہنا ہے کہ کوکانگ بھگوڑا گروپ نے لاوکائی پر قبضہ جمانے کی غرض سے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا جو خود مختار کوکانگ زون کا دارالحکومت ہے اور سرحد کے قریب واقع ہیں. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنے باغی ان جھڑپوں میں ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین نے رپورٹ دی ہے کہ نائجیریا سے بوکو حرام کے مشتبہ عسکریت پسندوں نے پہلی مرتبہ چارٹ کے قصبے پر حملہ کیا ہے. یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ اس مولک حملے سے جہاں خطے میں عدم تحفظ میں اضافہ ہوا ہے, وہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ گروپ نائجیریا سے باہر بھی اپنا دائرہ بڑھا رہا ہے. وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ, سعدیہ اسد کی زبانی.
ادارے کا کہنا ہے کہ اسے جمعے کی صبح یہ رپورٹ موصول ہوئی تھی کہ چاڈ کے ساحلی قصبے انگبوا پر حملہ ہوا ہے۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز کہتے ہیں کہ حملے کے وقت قصبے میں ہزاروں پناہ گزین موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی پوری تفصیل معلوم نہیں ہو سکی کہ کتنے افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔
The reports that we've received, the town was attacked by about 30 militants using boats. They attacked parts of the town itself.
جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق کشتیوں کے ذریعے 30 عسکریت پسندوں نے قصبے پر حملہ کیا۔ قصبے کے مختلف حصوں میں جوابی کاروائی بھی کی گئی۔ علاقے کے سربراہ بھی اس حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حملے کے دوران ہم پناہ گزینوں کے ساتھ رابطے میں رہے، تاہم بعد میں فون کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ امکان ہے کہ علاقے میں موجود انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے کارکن بھی اس سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز کے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق عسکریت پسندوں نے قصبے کے 2/3 گھروں کو نظر آتش کر دیا، اور چاڈ کی فوج کی جانب سے پیچھا کیے جانے سے قبل عسکریت پسند تقریباً 10 افراد کو ہلاک کر چکے تھے۔ بوکو حرام کی جانب سے نیجر اور کیمرون میں کیے جانے والے سرحد پار حملوں کی تعداد اور شدت میں حالیہ ہفتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال ہزاروں پناہ گزینوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے امدادی کارکنوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے، جو انتہائی ضروری اور فوری مدد پہنچانے کے لیے علاقے میں موجود ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ خطرے اور دہشت کے سبب ہزاروں افراد علاقے سے انخلا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان حملوں سے قبل جہاں علاقے کی آبادی 50,000 تھی، اب دفاع کا علاقہ تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ سن 2009 سے جب سے بوکو حرام نے نائجیریا میں اسلامی خلافت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، یو این ایچ سی آر کے مطابق اس وقت سے اب تک 157,000 سے زیادہ افراد نیجر، کیمرون اور چاڈ آئے ہیں۔ ان کے مطابق تقریباً 1,000,000 افراد نائجیریا کے اندر ہی بے گھر ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
کیمرون اپنے سرحدی گاؤں ماباس میں تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے مزید سیکورٹی فورسز وہاں بھیج رہا ہے، جہاں بوکو حرام کے جنگجوؤں نے مزید 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایڈوین کنزیکا کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
کیمرون کے فوجی نائجیریا کے ساتھ ملنے والی شمالی سرحد پر واقع مباس نامی گاؤں کی جانب بڑھتے ہوئے گیت گا رہے ہیں۔ یہ وہ گاؤں ہیں جہاں بوکو حرام کے جنگجوؤں نے گزشتہ 3 ہفتوں میں کئی لوگوں کو ہلاک کیا ہے، ان کے گلے کاٹے ہیں اور انہیں گولیوں سے چھلنی کیا ہے۔ مباس گاؤں کے ایک باشندے یوریما ابھوبا نے وائس آف امریکا کو ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ جمعرات کی شب ایک دفعہ پھر حملہ آوروں نے مقامی لوگوں کے مویشی چرائے، ایک چرچ اور ایک مسجد کو جلایا اور 11 افراد کو اغوا کر کے لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اغوا کیے گئے لوگوں میں سے 7 نوجوان لڑکیاں اور 4 بزرگ خواتین شامل ہیں، اور اس طرح سے گزشتہ 3 ہفتوں میں اس سرحدی گاؤں سے اغوا ہونے والوں کی تعداد کم از کم 80 ہو گئی ہے، اور وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں اکثریت لڑکیوں اور خواتین کی ہے۔ اس سرحدی گاؤں پر تعینات کیے گئے فوجیوں میں سے ایک فوجی کہتے ہیں کہ مسلح افواج بوکو حرام کو نیست و نابود کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ، وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے کیونکہ ہم ہر لمحے تیار رہتے ہیں۔ بوکو حرام کو شکست دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ہم اس وقت بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہم بوکو حرام سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کرنل جیکب، جو ان فوجیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پیدل افواج کے علاوہ انہوں نے ایئر فورس کو بھی متحرک کر دیا ہے، خاص طور پر نائجیریا کے ساتھ کیمرون کی ملنے والی سرحد پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بوکو حرام کے جنگجو حملے کرنے کے بعد جا کر چھپ جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
دس لائن آف ڈیفنس از دی انفنٹری اینڈ سپورٹڈ بائی دی آرٹیلری۔
دفاع کی یہ لائن پیدل فوجیوں پر مشتمل ہے جنہیں توپخانوں کی مدد حاصل ہے، کیونکہ کیمرون کے قصبے موگو ڈے سے زلویٹ تک مندرا پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، جس کے بعد زلویٹ سے جیل چھڑ تک میدان ہے جو کہ 400 کلومیٹر ہے۔ یہ الفاظ تھے کرنل جیکب کے۔ اس ہفتے کے اوائل میں بوکو حرام کے مشتبہ جنگجوؤں نے ایک گاڑی کو پکڑ لیا تھا جس میں 20 افراد سفر کر رہے تھے. جنگجوؤں نے ان میں سے 7 کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں سرحد پر ڈال دی تھی. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ نائجیریا کے بوکو حرام جنگجو گروپ نے صبح سویرے چاٹ پر حملہ کیا جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے. سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ یہ حملہ چاٹ جھیل کے کنارے پر آباد دیہات پر جمعرات کے روز کیا گیا، لیکن چاٹ کی فوج نے اسے بالآخر پسپا کر دیا ہے. اور دارالحکومت سنا اور دوسرے یمنی شہروں میں ہزارہا افراد نے حوثی باغیوں کے خلاف مارچ کیا. شمالی پہاڑوں سے آنے والے اس گروپ کے شیعہ دھڑے کے لیڈر صدارتی محلوں اور رہائش گاہوں میں منتقل ہو گئے ہیں. انہوں نے حکومت کو توڑ دیا ہے اور نئی کونسل تشکیل دے دی ہے جو حکومتی امور نمٹائے گی. ان کے سنا میں حامی بھی موجود ہیں. ہاؤسی میڈیا کے دفتر کے سربراہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ غیر ملکیوں کا یمن چھوڑنے سے اس ملک کی صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. گزشتہ 3 سالوں میں یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایل جی جمال بن عمار یہاں اس تبدیلی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے رہے ہیں. بدھ کو انہوں نے فوری خانہ جنگی کے خطرے کا اشارہ دیتے ہوئے سیاسی اور اقتصادی ابتر صورتحال کا ذمہ دار تمام فریقین کو ٹھہرایا تھا. جمعرات کو انہوں نے دارالحکومت سنا سے ویڈیو لنک کے ذریعے کونسل کو بتایا کہ آج یمن ایک دوراہے پر کھڑا ہے، یا تو یہ ملک خانہ جنگی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا یا پھر یہ اپنی راہ پر واپس آنے کا راستہ تلاش کر لے گا. بن عمار نے کہا کہ اگر جلد ہی کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہوتا تو ملک اقتصادی بحران کا شکار ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ کا منصوبہ ہے کہ وہ یمن میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کے لیے رواں سال 75 کروڑ ڈالر کی اپیل کرے گا. یہاں کی 60% سے زائد آبادی کو امداد کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے. اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
آئی سی ایل نے 3 فروری کو ایک ویڈیو جاری کی جس میں اردن کی شاہی فضائیہ کے پائلٹ معاذ القصص بے کو ایک پنجرے میں بند کر کے زندہ جلائے جانے کی سزا کا منظر. اس ظالمانہ اور بربریت آمیز قتل کے حوالے سے صدر براک اوباما نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ کیپٹن القصص بے کی جانساری، جرت اور اپنے ملک اور اپنے خاندان کے لیے خدمات عالمی انسانی اقدار کی ترجمان ہیں جو آئی سی ایل کی بزدلی اور سیاہ کاری سے متصادم ہیں، جسے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر مسترد کر دیا گیا ہے. ٹیلی ویژن پر پیش کیے گئے تبصروں میں صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ یہ اس تنظیم کی وحشت اور بربریت کی ایک اور مثال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے عالمی اتحاد کی جانب سے ان کی ذلت اور رسوائی اور آخر کار شکست کو یقینی بنانے کا عزم اور ولولہ دوچند ہو جائے گا. کیپٹن القصص بے کا قتل 2015 کے آغاز سے آئی سی ایل کی جانب سے یرغمالیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے جس کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی. جنوری کے مہینے میں آئی سی ایل نے جاپانی شہری ہارونا یوکاوا اور کے این جی گوتو کے سر قلم کیے جانے کی ویڈیوز جاری کی تھیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے 31 جنوری کو اپنے ایک بیان میں جاپانی افراد کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی وحشیانہ ہلاکت ایک بار پھر آئی سی ایل کی بربریت اور انتہا پسند ایجنڈے کو ظاہر کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے جاپان کے ساتھ مسلسل شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. 1 فروری کو سی این این کے فرید زکریا کو ایک انٹرویو میں صدر اوباما نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ آئی سی ایل جیسے گروپس کو آخر کار شکست ہوگی، صرف اس کے خلاف ہونے والی عالمی کوششوں کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ویژن نہیں ہے جو عام آدمی کے لیے کشش رکھتا ہو. یہ جیسا کہ کچھ واقعات میں بیان کیا گیا ہے، موت کے گھاٹ اتارنے کا ایک چھوٹا گروہی مسلک ہے یا ایک بالکل قدامت پسندانہ تصور ہے جو دنیا میں کام نہیں کر سکتا. اگر آپ آئی ایس ایل کو دیکھیں تو اس کے پاس کوئی انتظامی حکمت عملی نہیں ہے. یہ نئی خلافت قائم کرنے کی بات کر سکتا ہے لیکن کوئی بھی ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے ایسے فریب خیال میں نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کسی پائیدار طریقے سے لوگوں کو خوراک فراہم کر سکتے ہیں یا تعلیم دے سکتے ہیں یا کوئی ایسا معاشرہ ترتیب دے سکتے ہیں جو چل بھی سکتا ہو. مسٹر اوباما نے زور دے کر کہا کہ آئی سی ایل کے ساتھ تنازع کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت اسلام کے بارے میں آئی سی ایل کی توضیح کو مسترد کرتی ہے. وہ تو اس کا اسلام کے دائرے میں ہونا بھی تسلیم نہیں کرتے. صدر نے یہ بھی کہا کہ اس افریج سے لڑنے میں کامیابی حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم خود کو ان 99.9% مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کریں جو اسی چیز کی تلاش میں ہیں جس کے ہم متلاشی ہیں، یعنی نظم و ضبط، امن اور خوشحالی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
شمالی ورجینیا کی کاؤنٹی فیئرفیکس کے مرکز میں ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا انتہائی جدید، خوبصورت اور شاندار اسلامی مرکز قائم ہے جہاں پنجگانہ نماز اور عیدین کے وسیع اجتماعات کے علاوہ درس و تدریس کا بھی اعلی انتظام ہے. ہم آپ کو آج ملوا رہے ہیں اس سینٹر کے منتظم اعلی جناب فاروق سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سامعین پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ جانیں کہ یہ جو اتنی بڑی کاؤنٹی میں اتنا خوبصورت مرکز آپ نے قائم کیا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کب قائم ہوا اور اس میں کیا کچھ انتظامات ہیں ان لوگوں کے لیے، تو فرمائیے گا.
اسلامک سینٹر ناردرن ورجینیا ٹرسٹ 80 کے شروع میں میرے والد صاحب اور دوسرے مسلمان حضرات جو واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا میں تھے انہوں نے اس کے ابتدا کی اور پہلے مرحلے میں جو ہے وہ زمین جو ہے وہ فیئرفیکس کاؤنٹی میں لی گئی اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ یہ جارج میسن یونیورسٹی کے قریب ہو کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو کہ وہ مسجد سے ایک رابطہ کر سکے.
میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجد ایک عام مسجدوں کی طرح نہیں ہے جیسے یہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں قائم ہو جاتی ہیں گھروں میں، بلکہ یہ خوبصورت ہال ہے اور اس پہ خوبصورت نقش و نگار ہیں اور خطاطی کی گئی ہے، قرآن آیات تحریر کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کے اشعار اس پر کندہ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ایک بالکل منفرد اور انتہائی خوبصورت اور جدید مسجد ہے، مسجد کا ہال ہے. جی
جی، اس کا اصل میں جو طرز تعمیر ہے اس میں ترکی آرکیٹیکٹ کو مستعار لیا گیا ہے لیکن اندرونی حال کی زبائش میں جو ہے وہ ملتانی ٹائلیں جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں اور ملتان کے جو پرانے فنکار ہیں انہوں نے قرآن آیات کو جو ہے اس شیشہ کاری کے طریقے سے تکمیل دی ہے.
اور یہ جو خوبصورت ایک فانوس اس میں بیچ میں ہے وہ بھی کسی خاص جگہ سے لایا گیا ہے؟
جی، وہ قاہرہ سے یہ اپنی نوعیت کا دوسرا فانوس ہے. ایک فانوس جو ہے وہ حضرت زینب علیہ السلام کے مقبرے پر ہے اور دوسرا فانوس جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے، انتہائی قیمتی فانوس جو کہ مسجد کو تحفہ دیا گیا ہے.
تو اچھا یہ بتائیے گا کہ اور کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں نماز کے علاوہ یہاں پر؟
جی، نماز کے علاوہ یہاں پر ایک تو باقاعدہ ہم نے اس وقت سنڈے والے دن جو ہے مغرب سے عشاء تک ہمارے سیرت نبوی پر لیکچر سیریز چل رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیٹرڈے والے دن اردو سامعین کے لیے درس قرآن ہے اور وہ جو ہے مغرب سے عشاء تک وہ بھی ہے. اس کے علاوہ نورانی قاعدہ جو ہے، نورانی قاعدہ اسکول ہے جو کہ ابتدائی تعلیم یعنی نورانی قاعدہ اور اس کے علاوہ ناظرہ قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید اور قرأت کا معاملہ چل رہا ہے اور الحمدللہ جلد ہی وہاں پر حفظ قرآن بھی جو ہے وہ شروع.
ناردرن ورجینیا اسلامک سینٹر کے منتظم اعلی جناب فاروق کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید، اردو وائس آف امریکہ واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب. آج ہم اس پروگرام میں بطور مجموعی امریکی ثقافت اور اس کے تنوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا کہ امریکہ کو اکثر لینڈ آف اپرچونیٹیز یا مواقع کی سرزمین کہا جاتا ہے, جہاں آ کر اکثر لوگ اپنی محنت اور یہاں میسر مواقع سے اپنی زندگیاں بنا لیتے ہیں. کوئی 32 کروڑ آبادی کا دنیا کا یہ تیسرا بڑا ملک ثقافتی اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ متنوع ملک ہے. دنیا کے تقریباً ہر خطے کی ثقافت اس ملک میں پائی جاتی ہے اور اسے بجا طور پر کنٹری آف امیگرینٹس یا نقل وطن کرنے والوں کا ملک کہا جاتا ہے, اور ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر انگلش ثقافت ہے, کیونکہ یہ سرزمین جو اب ریاست متحدہ امریکہ کہلاتی ہے برطانوی نو آبادی رہی ہے, جس کا آغاز 16ویں صدی کے اوائل سے ہوا. اس کے علاوہ امریکی ثقافت پر قدیم امریکیوں, لاطینی امریکیوں, افریقیوں اور ایشیائیوں کی ثقافت کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں. اور یہاں پر یہ بتانا بھی اس وقت پر محل ہوگا کہ امریکی معاشرے کو اکثر میلٹنگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے, جس کے ساتھ دوسری ثقافتیں بھی آ کر مل گئی ہیں اور ان کا رنگ بھی یہاں کی ثقافت پر نظر آنے لگا ہے. اور عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نقل وطن کر کے آنے والوں نے بھی امریکہ کو وہ بنانے میں جو آج وہ نظر آتا ہے اور ترقی کے جس عروج پر وہ ہے بڑی مدد کی ہے, اور اسی لیے یہاں امیگرینٹس یعنی نقل وطن کر کے آنے والوں کو اہمیت بھی دی جاتی ہے, اور ساری دنیا سے مختلف پیشوں کے ماہرین کو یہاں آنے اور کام کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ایسے نقل وطن کرنے والے بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس قانونی دستاویزات یا کاغذات نہیں ہوتے, بلفاظ دیگر وہ غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی حکومت اور کانگریس کی اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے درمیان انہیں نقل وطن کرنے والوں کا مسئلہ متنازع بنا ہوا ہے, کیونکہ گزشتہ سال کے آخر میں اس وقت جب کانگریس غیر قانونی نقل وطن کرنے والوں کے سلسلے میں کوئی قانون سازی نہ کر سکی تو صدر نے ایک ایگزیکٹو حکم کے ذریعے کوئی 50 لاکھ ایسے غیر قانونی نقل وطن کرنے والوں کو جبرن ملک سے باہر بھیجے جانے کے خلاف تحفظ فراہم کر دیا جو یہاں مقیم تھے, تاکہ وہ بتدریج قانونی حیثیت حاصل کر کے اس ملک میں رہنے اور کام کرنے کا حق حاصل کر لیں. صدر اور کانگریس کے درمیان اس کشمکش کا کیا حتمی نتیجہ نکلے گا یہ مستقبل طے کرے گا. مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ نقل وطن کرنے والے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جی, تو تذکرہ ہو رہا تھا امریکی تہذیب و ثقافت کا, اور اس ذیل میں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ امریکی حکومت کے بقول ریاست متحدہ کی کوئی سرکاری زبان نہیں ہے اور دنیا کی تقریباً ہر زبان یہاں بولی جاتی ہے, لیکن امریکی آبادی کے 90% لوگ انگریزی بولتے اور سمجھتے ہیں, لیکن زیادہ تر سرکاری کام اور کاروباری زندگی انگریزی ہی میں چلتا ہے. امریکہ کے مردم شماری کے ادارے کا تخمینہ ہے کہ امریکہ میں 300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ تمام زبانیں بولنے والے لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں. ان میں سے جو لوگ انگریزی نہیں بول یا سمجھ سکتے ان کے لیے اگر ان کو عدالتوں, اسپتالوں, امیگریشن وغیرہ کے مقام پر ضرورت پڑے تو مترجم فراہم کرنا اس ریاست, شہر یا کاؤنٹی کی ذمہ داری ہے جہاں انگریزی سے نابلد یہ شخص رہتا ہے. پھر بات آتی ہے مذہب کی. امریکی آئین میں مذہب کی آزادی کی ضمانت بھی دی گئی ہے, اور ہر مذہب کے لوگ ملک کے قانون اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے امریکہ میں اپنے مذہب پر بلا خوف و خطر عمل کر سکتے ہیں, اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو لوگ, خاص طور پر نوجوان, یہاں آنے اور یہاں اپنی قسمت آزمانے کے متمنی نظر آتے ہیں. اس سلسلے میں مزید پروگرام بھی پیش کریں گے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر مارٹن کروسیاس. پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ آپ اب سے چند لمحے بعد اپنا ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام سنیں گے، ہر دم رواح زندگی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہماری میزبان یاسمین جمیل کے ساتھ یہاں کچھ مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی گفتگو آپ چند لمحے بعد سنیں گے، اور مہمانوں سے تعارف کروائیں گی یاسمین جمیل کچھ دیر کے بعد۔ تو پروگرام کا انتظار کیجیے، خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔